The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اسے اس سے اچھے انداز میں جواب عطا فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
میرے لسنت ایک مسئلے کا حل چاہیے تھا آپ سے کہ اگر لڑکے کے والدین کسی خاص لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے راضی نہ ہوں تو اس وقت لڑکا کیا کرے؟
حضور کیا فرماتے ہیں؟ پہلا ہی سوال بڑا گمبھیر قسم کا ہے.
صبر.
اچھا صبر کرے.
میں نے عرض کیا صبر کہ میں بولوں ماں باپ سے لڑائی کرو جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا سمجھے اور انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کھلایا پلایا پڑھا لکھایا اب مولوں کے ماں باپ کے سامنے آستینیں چڑھاؤ اپنی پسند کی شادی کرو اب ماں باپ کو چھوڑو کیا یہ میرے سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ پانی بھی پینا ہے نا تو امی کو پوچھو, چائے پینی ہے تو ابو کو پوچھو, ان سے بنا کر رکھو گے تو جنت آپ کی بنی رہے گی, ان سے بگاڑو گے ناحق اور ناحق ان کی دل آزاریاں کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لو میرج کا مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو وہ رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. بعض اوقات قوم الگ ہوتی ہے, خاندان الگ ہوتا ہے, کبھی مذہب بھی الگ ہوتا ہے. جی ہاں, یہ آپ سب سمجھتے ہیں مطلب کہ مذہب بھی الگ ہوتا ہے اور یہ نوجوان جو ہے جذبات میں آ کر بس وہ میں یہ کر لوں تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر مذہب الگ ہے معاذ اللہ تب تو خیر وہ ماں باپ بولے تب بھی نہیں کرنا ہے. سیدھی بات ہے, عقیدہ فسٹ, ایمان فسٹ, اور باقی کو دنیا بھی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں مطلب تو ماں باپ کو ساتھ ملا کر ماں باپ کی رضا مندی سے اعتماد میں لے کر ہی کیا جانا چاہیے ورنہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھے نا, میری زندگی گزر گئی, لو میرج کیے ہیں اور یقین مانے کورٹ میں جا کر یہ دونوں کھڑے بھی ہوئے ہیں کہ اب نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے, بولتا یہ نہیں چاہیے تو لڑکی نہیں چاہیے تو لڑکا نہیں چاہیے, یہ جھگڑے کرتے ہیں کورٹ میرج کے بعد بھی. ذہنی ہم مہانگی نہیں ہوتی, ماں باپ اپنی اولاد کا کیا برا چاہیں گے؟ کبھی نہیں چاہیں گے نا. تو اس لیے ماں باپ کو پھر دیگر بڑے بوڑھوں کو خاندان والوں کو اعتماد میں لے کر پیار محبت سے رشتے قائم کرنے چاہیے. گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے شادی, جذبات میں نوجوان آ جاتے ہیں اور پھر ان کی بعض اوقات نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہوں گی, پھر خود خوشیاں بھی اس میں ہوتی ہوں گی اور ماں باپ گھر میں گھسنے نہیں دیتے ہوں گے یا یہ پاورفل ہوتے ہوں گے تو معاذ اللہ ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا. تو موجودہ جو عشق مجازی کے مسائل جو ہے نا یہ بڑے کہ دنیا جانتی ہے, جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب نکلیں کیسے, یہ کیس بھی ہمارے پاس, اب نکلیں کیسے, نکل نہیں پاتے. تو اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور جو بھی ہو اللہ کرے اللہ اور رسول کی فرما برداری کے تحت, ماں باپ کی اطاعت کے تحت, خاندان والوں کی منظوری کے تحت ہوگا تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. حدیث پاک میں بھی ہے, البرکت مع اکابرکم, تم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا یہاں کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بچوں کو سمجھایا کہ بھائی یوں نہیں یوں یوں نہیں یوں, کوئی ایسی صورت بھی کوئی ایسی بنتی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ والدین کی بھی تفہیم کی جا سکے, ایسا بھی آپ کی اگر تجربے میں کوئی بات ایسے آتی ہو تاکہ کوئی ایسا, کیونکہ یہاں اچھا دوسرا سوال میرا اس میں یہ ہوگا کہ کیا یہاں پر کف کا جو مسئلہ ہوتا ہے کیا اس پر بھی غور کرنا پڑے گا؟ یعنی بچوں کو بعض اوقات کف کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور تو والدین نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. اچھا, یا یہ ہوتا ہے کہ والدین کو سب سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کرنے جیسا نہیں ہے, مگر والدین بچوں کو بیٹھ کر سمجھا کر دلائل کے ساتھ قائل کرنے کے بجائے انہیں مطلب ڈانٹ ڈپٹ کر بٹھا دیتے, جو بول دیا نا بس ختم, بس خلاص, منع کر دیا تو منع کر دیا. تو ایسی صورتحال میں معاملہ زیادہ بہتر رہے گا یا کیا کرنا چاہیے, ذرا یہ ارشاد فرمائیے.
دیکھو, ہر معاملے میں مستثنیات تو ہوتے ہیں, یہ یعنی اس طرح کی یہ ہوتی ہیں, اور پھر بھی اگر ماں باپ کا انداز بھی آئی نو, اولاد کا انداز نو, سب جانتا ہوں سمجھا, کس کا کیا انداز ہوتا ہے, دنیا دیکھی والی ہے. بعض اوقات ایسا میں نے کیا بھی ہے کہ لڑکا لڑکی اپنی سمجھ میں آئے, جیسے کیس اس طرح کے ہوئے تو ماں باپ کو سمجھا کر شادی بھی کروائی ہے پاسٹ میں, ایسا بھی ہے. لیکن یار ہر کیس ہمارے پاس آنا مشکل, اب یہ لین لگے گی کیس کی, وایا وایا, ایسے کیس نمٹانا مشکل. میں ان میں پڑھتا نہیں ہوں, مطلب اب بہت قریبی کو ایسا جاننے والے ہوں یا ماں باپ اپنے سے مشورہ کرے کرے کہ یار یہ مانتا ہی نہیں ہے, تو پھر اپنے فری ہو تو یار تم مان جاؤ یار, سمجھے, بچہ ہے اور اپنے کو سمجھ پڑتی ہو کہ کوئی خاص ماندہ مسئلہ ہے نہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کیس میری زندگی میں ہیں, لیکن شاذ و نادر, الشاذ و کل معدوم, کبھی ایک بار ہونا یا نہ ہونے کے برابر ہے. باقاعدہ اس میں نہ میں شادیاں کرواتا ہوں نہ ان چکروں میں پڑھتا ہوں, مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ اگر گھر چل گیا تو کوئی مجھے آ کر ولیمے کی دعوت میں منع کے لے نہیں جائے گا, سمجھے, یا دعوتیں نہیں کھلائے گا نہ کوئی تحفے تائف دے گا, اور اگر کوئی 19-20 ہوا یار الیاس قادری متھے رہی نہ مرائٹ نہیں ہو پانی گالے میں کتا چیو ہے, روز جو جھگڑو ہے روز جی گھوپی ہے, اب وہ میرے دروازے بجاتے رہیں گے کہ بھائی اب گھوپی ہو رہی ہے, یہ روٹ کے بیٹھ گئی ہے, اس نے ہاتھ مار دیا ہماری بیٹی کو, سجا دیا ہے, اب ذرا ان کو بلاؤ اور سمجھاؤ, تو اب میرے اور کام بھی ہیں. تو یہ کہ وہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ جس کو بولتے ہیں نا شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا جو ہے نا ہمت والے کا کام ہے. اللہ پاک مہربانی فرمائے, سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے, اللہ رسول کی فرما برداری میں کام کرنا چاہیے, ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن انڈر اسٹوڈنٹ ماں باپ بولیں گے جا کر گھر سے باہر نکال دیں تو نہیں ماننی. تو یہ مستثنیات تو ہوتے ہیں, یعنی یہ انڈر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں شریعت اوکے کرے گی وہاں ماں باپ کی بات ماننی ہے, یہ 100 بات کی ایک بات. اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر سنت, مجھے یاد آیا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے تو کئی بار فرمایا اور بعض اوقات اراکین شورا کو ہی فرمائے کہ کبھی بھی جو ہے ان معاملات میں اور کاروباری معاملات میں نہ پڑھیں, نہ ہی کسی کو مشورہ دیں, وہ اس کے ساتھ آپ کاروبار کر لیں اور یوں انویسٹ وغیرہ کر لیں, ورنہ کل کو کچھ ہو گیا تو پھر خیر نہیں ہے اپنی.
ماشاء اللہ, ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں, میرے وہ دکانوں کے نام بہت پوچھتے تھے, دکان کا نام کیا رکھ لوں, کارخانے کا نام کیا رکھ لوں, یہ بھی نہیں بتاتا میں. یہ جس دن میں نے نام بتانے شروع کیا نا, ہر دوسرا آدمی میرے پاس نام لینے آئے گا, میرا بورڈ چڑھائے گا کہ فلاں 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 کی نظر کرم چشم کرم انہوں نے نام دیا ہے, پھر یہ آپ کو پتا کاروبار میں جو حساب کتاب ہوتا ہے, اب وہ 420 کرے سمجھا, یا 840 کرے, الیاس قادری یہ کرم سے سب ہو رہا ہے, تو میں کھڑا کہوں گا مدینے میں جا کے جنرل البقیع کے دروازے پر, یہ میرے کو ہاتھوں ہاتھ موسا دیں گے یہ بیپاری لوگ جو ہے نا, تو شاید ہی کوئی بیپاری آپ کو یا دکاندار ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ الیاس قادری نے ہم کو نام دیا. ہاں, یہ مقدس نام کا بعض اوقات پوچھتے ہیں نا کہ مدینہ اسٹور رکھ دوں, تو پہلے میں بعض اوقات بولتا اپنی اوقات دیکھ لے, جھوٹ بولے گا یہ صاف نہیں پوچھتا, لیکن خیانت جھوٹ دغا دھوکا کاروبار میں کیا نہیں ہوتا, تو مدینہ کا نام کیش کرے گا, تو رکھ لے جال اسٹور رکھ لے اور نیت کر لے مال کھینچ دے گا جال, جو اپنے مذاق میں اڑا دے گا, یہ جال رکھے گی نا نام. تو نام بھی یہ سب کو میں جن جن کے آپ راکی نے شروع کر فرمایا نا اپنا, تو دکان کے نام بھی نہ دے, کارخانے کے نام نہ دے, پروڈکشن کا نام نہ دے, اور کیا کہتے پروڈکٹ جو ہوتی ہے کہ میں فل آئٹم جاری کر رہا ہوں, کیا نام رکھوں, تو آپ دے دیں یہ نام, یہ آپ کا ووٹ چڑھا دیں گے کہ شہزادے نے خلیفہ صاحب نے فلاں نے یہ نام عطا فرمایا ہے, یا اللہ برکت دے دے, آپ یہ برکت اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتی رہے گی, پیچھے آپ کے بھی کھینچتی رہے گی آپ کو, سمجھے؟ تو مسائل ہی مسائل ہیں. تو اسی طرح دیگر ہمارے جو معززین ہیں, مفتیان کرام ہیں, علماء دین ہیں, ان کو بھی یہ کام سوچ سمجھ کر نام دینے, رشتے کے مشورے دینے وغیرہ وغیرہ میں بہت احتیاط کرنی ہے. یہ طلاقوں کے مسئلے میں اتنی احتیاطیں ہمارے یہاں کی جاتی ہے, آج نہیں, یہ آپ لوگ کوئی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, مبالغہ کر رہا ہوں. اس وقت مجھے مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھلے الفاظ میں کہا تھا, الیاس طلاق کے مسئلے مت بتانا, یعنی تم کو یہ واپر لیں گے, یوں مطلب کیش کر لیں گے. تیرا سوال جو ہوگا جواب تو وہ ہوگا, اندر کہانی بعض وقت کچھ اور ہوتی ہے نا. تو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ ہم لوگ بھی قضا کرتے ہیں, دونوں پارٹیوں کو بلا کے فیصلے کرتے ہیں, ایک کو جواب نہیں دیتے. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بھی یہی کام کر رہا ہے کہ طلاق کے مسئلے ہو تو قضا کرتے ہیں, وہ دونوں پارٹیوں کو بلا کر دونوں کی سنتے ہیں, پھر جو ان کے نزدیک شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہی احتیاط کی رائے کہ دونوں پارٹیاں ہوں ایک میں, وہ جو سوال کرے گا جواب تو وہی ملے گا نا. اب کوئی بولے کہ میری بیوی نے میری ماں کو گالیاں دی, تو ذرا مفتی صاحب یہ فرمائیں گے بڑا غلط کیا, گناہ گار ہے, جہنم کی حقدار ہے. اور آپ جب کیا بول دیا مفتی نے تجھے جہنم کا حقدار قرار دیا ہے, اب تو کائی کو دیا تھی تھوڑی بولے گا کہ میں نے یہ پوچھا ہے. تو سوال تو جیسا سوال ویسا جواب. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اسی طرح کے جو ذمہ داران ہیں نا, یہ کوئی دوسری شادی کا بھی مشورہ مانگے نا تو مت دینا. میں نے ایک بار کسی نے دوسری شادی کری, حق نکاح کیا تھا, میں نے مبارکباد دی تھی, میں ایسا کیش ہوا ہوں اور اس طرح بہنوں میں ایسا ہنگامہ ہوا ہے, یہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. یہ بہت کئی برسوں پرانی بات ہے, اور وہ اس طرح میں اگر سن رہے ہو تو مسکرانے ہوئے کہ پسانے والا آئیے. میں نے مبارکباد دی اس کو, اس نے جا کے ڈھول بجا دیا. مجھے کیا پتا کہ اس کا ڈھول بجا ہوا ہے بیچارہ, تو میری ڈھول کا سر اس میں شامل کر کے اپنی آواز دبائے گا. سنتا ہو تو آدھی روٹی کم کھائے, مجھے پھنسا تو دیا تھا اس نے باہر نکال کے بعد. نہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے, میری توجہ نہیں تھی, اور میں نے کوئی شریعت کے خلاف بھی کام نہیں کیا تھا. لیکن اب شریعت کے تعلق سے جو بھی جائز کام ہو وہ ہر وقت ہر صورت میں واجب بھی تو نہیں ہوتا نا کرنا. تو یہ کہ کبھی دوسری شادی کی مبارکباد نہیں دینی, کبھی کوئی مشورہ مانگے دوسری یا تیسری کا تو اس کو مشورہ نہیں دینا. وہ اب میں یہی اب تو بولتا ہوں کہ فریقین کے منظوری سے, پہلی بیوی ہے وہ اجازت دے, اس کے ماں باپ اجازت دیں, آپ کے ماں باپ اجازت دیں, تو پھر ٹھیک ہے آپ جو چاہیں. میری اس میں صرف دعا ہے کہ اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے, جبکہ فریقین آپ کو اجازت دیتے ہوں تو ایسی اجازتیں دے کون یار, خالی اپنے بول دیں نا مرشد کا حکم ہے. یہ بھی ہوا ایک کیس میرے ساتھ, ایک کی بیچارے کی پتہ نہیں کیا ہوا, شاید فوت ہو گئی تھی, فوت ہو گئی تو ایک نے مجھے میرا ذہن بنایا کہ اس کو بولو دوسری کر لے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ دوسری کے ہاتھ پیر مار رہا ہے, جوان اولاد اٹک رہی ہے, مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے اس کا نام لے کر دیکھا, بھائی کر لو یار دوسری کر لو. ارے بھائی وہ تو کر ڈالی مرشد کا حکم. اچھا پھر پتا چلا کہ ایک جوان بیٹا تو گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ناراض ہو کے. بات صحیح تھی جو میں نے کہا تھا سمجھے, لیکن وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا, اور جس نے مجھے پھنسایا اس کو بھی آپ جانتے ہیں, آج عمران جانتے ہیں اس کو, یعنی کیس بھی ان کو یاد ہوگا. یہ بھی بہت پرانی بات ہے. تو میں ٹھوکرے کھا کھا کے جس منزل پر پہنچا ہوں آپ کو مفت میں بغیر کسی اچھی نیت کے پیش کر رہا ہوں کہ فائدہ اٹھاؤ اس سے. ایک بار بیچ میں میرے پاس آیا کہ دو کی ہے میں نے تیسری کر لوں, تو میں نے اس کو کہا تھا یار میرے کندھے بہت کمزور ہیں, تو ہنستا ہوا چلا گیا. یہ کندھے کمزور ہیں یہ سب نہیں سمجھیں گے, یہ محاورہ ہے کہ یار میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا تیسرے کا مشورہ دے کر. میں دعوت اسلامی کو سنبھالوں گا کہ آپ کے تیسرے خاندان کو سنبھالوں گا. وہ بھی سیاح تھا کہ سمجھ گیا, اچھا پہلی کی نہیں پوچھا دوسری کی نہیں پوچھا, اب تیسری میں جب پھنسا منی ہے ٹھیک ٹھاک چاروں طرف توپیں تکی ہوئی ہے کہ کر کے دکھا دوں, تو اب الیاس کا سہارا. تو یوں یہ سارے میرے ذمہ داران جو ہیں اور دیگر سماجی ادارے والے بھی سن رہے ہیں, تو سوچ سمجھ کر بولنا, خامخا اپنے آپ کو گھوپی پہ پیش نہیں کرنا, خامخا آپ چکروں میں پڑ جاؤ گے. بس یہ بولو جو کرنا ہے فریقین کی منظوری سے کریں, ہم نہیں پڑھتے بیچ میں. دوسری کا تو ہم لوگ نکاح, میں نکاح پڑھاتے ہوئے بھی احتیاط میں نے کی ہے, دوسری کا نکاح بھی نہیں پڑھانا. جب پڑھاتا تھا نا میں ڈرتا تھا کہ یار میں پھنس جاؤں گا نکاح پڑھا کے, میرا مروا دے گا یہ شہرت کی وجہ سے. ظاہر ہے اس کے باوجود خود بخود نکاح ہوئے, جھگڑے ہوئے نا, اس کے باوجود میرے ساتھ پاس کیسے میرے پاس آ کے لوگ لڑے کہ ہم تمہارے ساتھ دیکھتے تھے اس لیے بیٹی دے دی تھی, یہ تمہارا آدمی اس لیے بیٹی دیتی تھی, تمہارا مرید اس لیے بیٹی دیتی تھی, دعوت اسلامی کا امبلی اس لیے بیٹی دیتی تھی, ہماری بیٹی کو بچاؤ بچاؤ. تو یہ دنیا بس ہے یار, مفاد پرست ہے دنیا, مفاد پرست ہے, بہت مفاد پرست ہے. جہاں دو پیسے کا فائدہ وہیں جھکتی ہے, ذرا کچھ 19-20 ہوا تو یہ گلے پڑ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنا دامن بچا کر, ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی اس کو بھی آنچ نہ آئے, ہماری عزت کو بھی کیوں آنچ آئے, حالات ایسے ہیں. اور ایک اور اچھی مشورہ یاد آئے ذمہ داروں کو, کسی کا گھر دعوت کھانا, کسی کا گھر قیام کرنا, اس میں بھی محتاط. مجھے اس کے بھی تجربات ہیں, کسی کا گھر چلا گیا تھا کسی ملک میں, تو اسلامی بھائی وہاں کے ذمہ داران نہیں کہلاتے سب, وہ لے گئے تھے, تو وہ دعوت ہوئی وہاں, لوگ جمع ہوئے. پھر اپنا جو سلسلہ ہوتا ہے ان کو نیکی کی دعوت اور دین کا ہی کام ہوتا ہے الحمدللہ. تو پھر بھی بات بازار میں آئی کہ یہ لوگ تو وہ ہیں بدماش لوگ ہیں, فلاں ہیں, پھٹے باز ہیں, ان کے گھر الیاس قادری کو نہ جوائے. اب الیاس قادری جانتا بھی نہیں تھا, جو لے گئے ان سے وہ جواب دے. یہ اس کے علاوہ کسی کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اس کا باپ تو جواڑی ہے, کیا گھر جوائے, الیاس اس کے گھر پہنچ گیا تھا. اس طرح مطلب اور بھی بازوں کے سنیں کہ بھائی فلاں کا مرید ایسا ہے اور فلاں اس کے جگہ جاتا ہے, ٹھہرتا ہے, قیام کرتا ہے. تو یہ باتیں پھر ہماری باتیں, جیسے میں نے آپ کو ایک دو باتیں یاد آئیں تو عرض کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, اپنے کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا ایک جگہ میں نے دعوت کھائی یا دعوتیں کھائی چند بار, پھر بات آئی باہر یہ تو فلاں ادارے میں کام کرتا ہے, سودی ادارے میں کام کرتا ہے, اس کے گھر الیاس کو نہ جوائے. تو خالی آپ پہ ہر جگہ جاؤ یار, میں کہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے نہ جاؤں, دعوت نہ کھاؤں, ایک بات ہے. تو یعنی شرعی طور پر ایسے موقع پر جانا, اگر اس کو تقویت ملتی ہے اس کے گناہوں پر, دلیر ہوتا ہے یا وہ گناہوں پہ مطلب یعنی اپنے گناہ کو اچھا سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ, ورنہ جو کھایا اس کا حرام تو اس کو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو اس نے کھایا وہ ایک ایک پائی اس کی حرام تھی, اس کے پھر مسائل ہیں. لیکن ایسی جگہ پر جانا نہیں چاہیے جہاں تہمت لگتی ہو. یہ پھر حدیث میں ایک الگ مطلب ایک بیان ہے اس کا کہ تہمت کی جگہ سے بچنا واجب ہے. تو یوں اب بعضوں کا یار پتہ نہیں چلتا. تو یہ میرے اپنے تجربات ہیں, کہیں کہیں یہاں گیا ہوں اور لوگوں نے باتیں بنائی ہیں, تو ذمہ داران یہ بھی نوٹ کر لیں. مزید یہ کہ نگران شورا ہے تو نگران پاکستان ہے تو فلاں ہے تو ہمارے بڑی سطح کے اراکین شورا, ان کو ذمہ داران کہیں نہ کہیں ٹھہرا دیتے ہوں گے. تو اس میں بھی ذرا محتاط رہنا ہے کہ ایسے ڈیمیج آدمی کے ہاں ان کو نہیں پتا ہوتا, نگران شورا یا اراکین شورا یا وغیرہ کو, کہ یہ آدمی ڈیمیج ہے. یہ ہمارے ذمہ داران کو ہوش کرنا ہے کہ یہاں ٹھہرا کر کہیں انسانوں کی دعوت اسلامی ڈیمیج ہو جائے, کہ وہ 99 کو کھا کے ڈکار نہیں لی, اب 100 عزم کرنا چاہتا ہے تو نگران شورا کو اس نے اندر لے لیا ہے, میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, ایسا عین ممکن ہے ہوتا ہوگا. تو اس لیے سوچ سمجھ کر, جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کے, میں جاتا تھا نا ہمارے گھر سے ذرا گزر جائیے, میرے گھر سے گزارتے تھے, 2 منٹ کے لیے آ جائیے, دعا کر دیجئے. تو پھر وہ کیا مجھے لسٹ بتاتے تھے, فلاں آیا ہمارے گھر پہ سیاسی غیر سیاسی جو بھی ہو مطلب شخصیات علماء, تو میں یہ سر کہ اب ایک نام میں لسٹ میں بھائی کا اضافہ ہوا کہ یہ آیا تھا, الیاس قادری بھی ہمارے گھر پہ آیا تھا, ہمارے گھر پہ سب آتے ہیں, بڑا کرم ہے, نماز ایک نہیں پڑھنی ہے, جمعے کی نماز میں دیر ہو جاتی ہے, کبھی رہ بھی جاتی ہے, لیکن فلاں فلاں حاجی عبدالحبیب جیسا عاشق رسول ہمارے گھر جب جاتا ہے ٹھہرتا ہمارے گھر پہ, ہاں نماز دعا کرو بس, عید کی پڑھ لیتا ہوں. تو ایسے گھروں پہ بھی نہ جوائے کہ جس سے مطلب یہ میں ایک خامہ خواہ بول رہا ہوں, مطلب سچ مچ یہ جاتے ہیں یہ نہیں بول رہا, یہ نظر آئے تو ملے گا چلو تھوڑا ان کا ذکر خیر کر لیا جائے. تو یہ ہوتا ہے, مطلب یہ دنیا بہت مفاد پرست ہے, ہم کو پیسہ دے گی یہ روپیہ لے گی, بوٹی ڈالے گی بکرا کھینچے گی, سمجھے, یہ مطلب بولتے نا بنیے کا بچہ دیکھ کے گرتا ہے, کچھ گرے کوئی جیسے رقم نظر آئے گی، مثلاً 10 کا نوٹ پڑا ہے اور اس نے دیکھ لیا، اب یوں جھک کر اٹھاؤں گا تو جس کا گرا ہے کہیں وہ در نہ دیکھ لے، تو وہ اس کے اوپر کیا پاؤں پھسلائے گا اپنے جان جان کے، ہائے کر کے ہو کر کے آ کر کے وہ مٹھی بند کر کے نوٹ سنبھال لے گا اور سہلاتا ہوا اٹھ کے جیب میں کر کے چلا جائے گا، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ 10 کے نوٹ کے لیے گرا تھا، وہ 10 کے نوٹ پر گرا تھا، ہے نا. وانی نو دیکرو کائیں کہ جوئی نے پڑے چھ، یہ کہاوت ہے. تو گجراتی میں کہاوت ہے کیتیا نر سدا سکھی، یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، لیکن ہم لوگ بچ نہیں سکتے. ہم بعض اوقات ذمہ دار بھی ایسا ہمارا مبہ دار ہوتا ہے کہ اس کو غیر ذمہ دار کا ٹائٹل اس کے اس پہ لگا دینا چاہیے، ایسا پھنسا دیتا ہے، بنا دیا ہوتا ہے ذمہ دار اس کو، وہ مطلب جھومتا ہوا جھامتا ہوا اس کو. مجھے پتہ ہے نا نماز ایک نہیں پڑھنی ہے، آج ہی گھس گھس کے داڑھی مون کے آیا ہے، بڑے عاشق رسول ہیں سبحان اللہ. وہ اس نے میرے کو تعارف کرواتے تھے پہلے جب میں عوام میں ہوتا تھا نا، تب کی بات ہے، بڑا داؤد اسلام میرا تعاون کرتے ہیں، اب ہم جوڑے کے ساتھ ہے تیر کیا تھا اٹھ گیا، اس سال کتنی زکوٰۃ دی آپ کو یار، زکوٰۃ لینے والا محسن ہوتا ہے، خالی دھکے کھلاتے ہیں بولتے ہیں بڑا تعاون کیا، بڑا عاشق رسول ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا. تو یہ ہمارے یہاں مطلب بعض اسلامی بھائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب یاد رکھنا چاہیے. میرے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، دین کا کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، تکلیفیں اٹھاؤ تو آخرت کی تکلیفیں دور ہوں گی آپ کی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میرے علیہ سنت سے سوال یہ ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے اپنی زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور نے یہ رقم دی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
اول تو ریا سے بچنا یہاں ضروری کیا ہے؟ نماز کہاں پڑھو گے؟ مسجد میں ہی پڑھنی ہے، واجب بھی ہے جماعت، شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کا کیا ہوئے گا؟ حج کہاں کرو گے؟ میدان عرفات میں جانا ہی پڑے گا، احرام باندھنا بھی پڑے گا، دنیا دیکھے گی کہ صاحب حج کو چلے ہیں. تو ہر عبادت میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی چھپ ہی کے کرنی ہے. تو یوں زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ اور مالدار بھی ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا زکوٰۃ دیتے ہیں اور ٹال دیں گے یہ تو کسی اور نے دیا ہے، تو یہ تو پھر جھوٹ تو لگ رہا ہی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی بھی تو کریں گے کہ یار یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. تو بعض صورتوں میں بلکہ نفل خیرات بھی، ہر صورت میں چھپا کر دینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. وہ تو جس کو مطلب ریا سے بچنے کا ذہن ہو، ریا نہ بالکل چھپانا چاہیے، نفلی خیرات وہ آدمی دے. اور اگر کوئی اسریہ سے دیتا ہے، کوئی پیشوا ٹائپ کا آدمی ہے، چار آدمی اس کو فالو کرتے ہیں اس کی مطلب نہیں، اور وہ اگر اعلان کرتا ہے کچھ دینے کا یا سب کے سامنے دے رہا ہے تاکہ دوسروں کو اس کی ترغیب ملے، اور نیت واقعی اس کی یہی ہے 100%، تو اس کو تو ثواب ملے گا. کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے، یہ عملی نیکی کی دعوت ہے کہ یار میں بھی دیتا ہوں تم بھی دے دو نا، آپ بھی دے دو نا. اگر منہ سے نہیں بھی بولتا لیکن اس کے ماننے والے ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دیا تو چلو میں بھی دیتا ہوں، میں بھی دیتا ہوں، تو اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. تو زکوٰۃ تو یہاں جھوٹ بولنے کا محل نہیں ہے کہ کسی نے دی ہے، بظاہر تو مجھے اس کا موقع نظر نہیں آ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے صبر جمیل کی ڈیفینیشن، آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا، ہم دعاؤں بھی کہتے ہیں یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے، مصیبت زدہ میں صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت زدہ دوسروں سے پہچانا نہ جائے، یعنی اس پہ جس کے اوپر مصیبت آئی ہے نا تو وہ بعض اوقات منہ بناتا ہے، جیسے بوڑھا ہے بیمار ہے تکلیف میں ہوتا ہے بوڑھا تو ہنکارے بھرتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک یہ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لے گا پھر ہنس ہنس کر بات کرنا شروع کر دے گا، تھوڑا ہنکارے بھرے گا کہ میں تکلیف میں ہوں. اس طرح جس کو بخار چڑھا ہے آپ پوچھیں گے طبیعت کیسی ہے، رات بھر بخار میں پڑا تھا اب کچھ اترا ہے، اس کے کہنے کی ضرورت تھی تو ٹھیک ہے، ہوتی نہیں عام طور پہ. ایک مریض کو میں دیکھنے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اچھا خاصا صحیح بولتا ہوں میں، وہ صوفے پہ بٹھا ہوا تھا اچھا خاصا، جس سے میں گھسا نا اس نے پڑھا لکھا تھا میں بیچارے کی بازو کا مت ماری جاتی ہے, ایک دم لیٹا نے چادر اوڑھ لی. میں نے کہا یار یہ ڈرامہ تو میں نے دیکھ لیا ہے, میں نے زبان سے نہیں بولا, دل میں بولا میں نے کہ میں نے دیکھ لیا ہے. تو یہ نہ کرا ہوا ہے مطلب. تو صبرے جب ملی ہے کہ مصیبت زدہ پہچانا نہ جائے کہ اس پر کوئی مصیبت بھی آئی ہوئی ہے, چہرہ بھی اس کا پہلے کی طرح نارمل ہو, باڈی بھی نارمل ہو, الفاظ بھی نارمل ہو, تذکرہ بھی نہ ہو بلا ضرورت, ہے نا. تو یہ صبر جمیل جو کہ ہے بہت مشکل, ہم لوگوں سے رہا نہیں جاتا. یار آج تو نیند نہیں آ رہی تھی, صبح سے سر دکھ رہا ہے یار. ابھی جیسے یہ ابھی وہ آپ نے بول رہا نا صبح سے درد سر دکھ رہا ہے, تو یہ بندہ نہیں, یہ گولی ہے ابھی اچھل کے جائے گی منہ میں, سر کا درد ٹھیک کر دے گی. ایسا تو ہے نہیں, وہ ہمدردی بھی نہیں کرے گا بعض اوقات, وہ لفٹ بھی نہیں کراتے. صحیح بات یہ ہے, ہم بولتے ہیں اپنی پریشانی, کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لفٹ بھی نہیں کراتا ہے. اور سناؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عام تو عام, گٹھلیوں کے دام, وائٹ چوسا,
ٹرینڈی,
سرولی,
انور ریٹول,
لنگڑا, پھلوں کا بادشاہ, آم. آم کے بارے میں ایک محاورہ سنا ہے آپ نے, کہتے ہیں کہ آم تو آم اور گٹھلیوں کے دام. یہ آم تو کھا کر ہم ہضم کر جاتے ہیں, لیکن یہ گٹھلیوں کے دام کیسے, یہ تو ہمارے شیخی ہمیں بتائیں گے, کیونکہ گٹھلیاں تو چوس کر پھینک دی جاتی ہے. تو اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تک بارش نہ ہو آم نہیں کھانا چاہیے, جب تک بارش نہیں ہوگی تو آم کھائیں گے تو دانے نکل آئیں گے. اگر بارش کا انتظار کریں اور آم کا سیزن بھی آ گیا ہے اور بارش نہ ہوئی تو آم تو دنیا فانی سے اس سیزن کے لیے رخصت ہو جائیں گے, تو ایسے میں کیا کریں؟ اور دوسرا, آم کو کھانے سے دانے نکلتے ہیں, تو ان دانوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یعنی اس کا کمبینیشن کیا ہو, آم کے ساتھ کیا کھائیں کہ اس کی گرمائش کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جائے. اس کے ساتھ یہاں پر آ کر مارکیٹ میں یہ بھی سنا کہ آم لے جاؤ بارش ہو گیا تو آم مہنگا ہو جائے گا. یہ بارش ہونے سے آم کی قیمت کا کیا تعلق؟ ریٹ مناسب ہونے چاہیے, بارش سے پہلے بھی غریب آدمی افورڈ کر سکے, بارش کے بعد بھی افورڈ کر سکے. یہ کمبینیشن کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیخ, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا, اور جو کوشچن کیے گئے ان کے بارے میں بھی پلیز بتائیے گا کہ آخر درست کیا ہے.
آم کا نام سن کر بھی آدمی کے منہ میں تھوڑا یوں من ہوگا کہ یار اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. غریب امیر بادشاہ فقیر آم کوئی نہیں چھوڑتا ہوگا, سب کھاتے ہوں گے. آم کے آم گٹھلیوں کے دام, تو اس میں لغت میں کچھ اس طرح کا لکھا تھا کہ آم بھی بکتا ہے اور آم کھا لو تو گٹھلیاں بھی بک جاتی ہیں, لیکن مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ گٹھلیاں بکتی ہیں یا نہیں, پھینک دی جاتی ہے, یہ تجربہ ہے. البتہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو گٹھلیوں کو سینکتے تھے گھر میں, سینک کر اس کے اندر سے کوئی سفید گٹھلی نکلتی ہے وہ کھاتے تھے. تو میں اس کے معنی اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا, لغت میں جو تھے وہ عرض کیے میں نے, کہ دونوں طرف سے نفع ہے اس میں, آم میں بھی اور گٹھلیوں میں بھی. بچ گئی گٹھلیاں تو بھی ناکارا نہیں ہے, بکتی ہیں, یہ لکھا ہوا ہے, دیکھا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام, یعنی یہ بیچنے والے شاید یہ بولنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بالکل سستے بیچ رہے ہیں ہم آپ کو گٹھلیوں کے دام, نہیں کوڑیوں کے دام بولتے ہیں, کوڑیوں کے دام یعنی سستا, یہ ہم آپ کو آم سستے دے رہے ہیں گٹھلیوں کے دام دے رہے ہیں, یہ گٹھلیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس طرح اس آم کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے, خرید لو بس. شاید یہ مانا میری سمجھ میں یہ آتے تھے, لیکن میری سمجھ بھی بتا دی, لغت کی لکھت بھی آپ کو عرض کر دی. اب آپ جس پر بھی ڈن کریں شرعی مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ آم اللہ کی نعمت ہے اور اس کی قدر چاہیے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز مطلب اپنی لمٹ کے اندر ہی استعمال ہونی چاہیے. رائے کے بارشوں سے پہلے تو میں نے ایک حکیم صاحب سے رجوع کیا, انہوں نے دوسرے حکیم صاحبان سے مشاورت کر کے مجھے کچھ مطلب باتیں ارشاد فرمائیں, یہی بھیج کر میں نے کلپ شہزاد گانچی کا. تو اب یہ کہ انہوں نے اس طرح رہنمائی فرمائی کہ بارشوں سے پہلے یا بعد آم کھانے کا کوئی تعلق, کوئی خاص تعلق تو سمجھ نہیں آتا, مگر یہ بات عوام میں مشہور ضرور ہے. ایک بات اس حوالے سے ضرور سمجھ آتی ہے کہ وہ افراد جن کا مزاج سفراوی یعنی گرم ہے ان کے لیے بارش کے بعد عام مناسب مقدار میں کھانا یوں مفید رہتا ہے، بارشوں کے بعد گرمی میں کمی اور موسم میں نمی، انہیں تراوٹ، موسم میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، مگر دیگر مزاج مثلا سرد مزاج یا تر یعنی بلغمی مزاج والے افراد مناسب مقدار میں بارش سے قبل یا بعد جب بھی کھائیں مفید ہوگا، انعام کھانا فائدہ دے گا۔ مزید حکیم صاحب نے جواب میں کہا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے، یعنی بارش کے تعلق سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیگر پھلوں کی نسبت آم کا پھل لوگ زیادہ تر زیادہ مقدار میں وہ بھی کم و بیش مسلسل کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور پانی بھی کم پینے کی عادت ہوتی ہے، اور غذائیں بھی عام طور سے مرغن یعنی آئلی استعمال کی جاتی ہیں، اور موسم بھی گرم۔ تو یوں بھی بہت سے افراد، بڑے بچے گرمی دانوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ خارش اور عام، ہاں یہ گرمی دانوں کا اس میں تذکرہ ہے، خارش اور عام، ٹھیک ہے نا۔ تو یوں مطلب یہ کہ بڑے بچے گرمی دانوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو ہم میمنی میں اڑائی بولتے ہیں، گجراتی میں اڑائی بولتے ہیں اس کو، اور اردو میں گرمی دانے بولتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دانیاں، پھڑیاں، باریک باریک، لال لال ہو جاتا ہے، خارش آتی رہتی ہے۔ اچھا، مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدا یعنی شروعات میں جو عام مارکیٹ میں آتے ہیں وہ کیمیکل سے پکائے جاتے ہیں، جو کاربیٹ غالباً بولتے ہیں، یہ آم میں کاربیٹ ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے، آم میں، کیلوں میں، کیلے میں بھی ڈالتے ہیں، غالباً دیگر پھلوں میں بھی اس کو جلدی پکانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک پھل سبزیاں وغیرہ پکانے کا ان نیچرل طریقہ ہے، کاربیٹ یہ ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ان نیچرل کام ہوگا اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب تک بارش کا موسم آتا ہے تب تک درختوں پر لگے آم بھی پک جاتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اور کیمیکل والے نامناسب ہیں۔ تو جو کاربیٹ والے آم کھانے کے بجائے کچھ لیٹ آم خریدے جائیں کہ جو کیمیکل سے نہ پکائے گئے ہوں، اب یہ بھی مشکل ہے۔ یہ کیمیکل والے عام طور پر کاربیٹ ہوتا ہے، شاید سیزن کے آخر میں بھی شاید لینا، تو یہ کچی کیریاں بھرتے ہیں کہ چند روز تک وہ پھر پکتی ہیں۔ تو پہلے کاربیٹ کا تو ہم نے نہیں سنا تھا، ہمارے گھروں میں اس طرح کرتے تھے، ہم نے جو اپنے لڑکپن میں اپنے گھر کی جو خواتین جو سمجھدار ہوتی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ آم کو جیسے کسی وہ گونیے پر، وہ بوریوں پر ڈال دیتی، پھر اس میں وہ رکھ دیتی پیاز، کچی پیازیں ڈال دیتی اس پر، پھر اس کو ڈھک دیتی تھی، اس طرح آم پک جاتے تھے۔ تو یہ کیمیکل نہیں ہے، کچی پیاز جو ڈالی ہے کیمیکل نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات خود رکھے رکھے بھی آم پک جاتے ہیں، پیٹی میں بند ہوتے ہیں نا تو یہ پک جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس میں داغ ہوتا ہے نا تو یہ سڑ بھی جاتے ہیں۔ تو کاربیٹ بھی اس کو سڑنے سے محفوظ غالباً نہیں رکھتا، سڑنے کی اجازت دے دیتا ہے آم کو۔ تو یہ سب مکس ہی چل رہا ہوتا ہے، تو جتنا ہو سکے کاربیٹ والا آم نہ کھایا جائے، اور تقریباً آتے ہی کاربیٹ والے، کیا آم، کیا کیلے وغیرہ، اور لمبے عرصے تک چلانے کے لیے یہ اسٹور بھی کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں اس کو، وہ ٹھنڈے کمروں میں رکھے جاتے ہیں، یہ بھاڑے سے کمرے بھی ملتے ہیں اس کے، یہ کولڈ اسٹوریج جس کو بولتے ہیں، اس میں بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان نیچرل طریقے، کیونکہ ہمارا استعمال تو ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہو، فضول زیادہ، پھیکم پھیک بہت ہے، پھینکا بہت جاتا ہے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ سزائیں ہم کو دی جا رہی ہیں، کھاتے کم ہے پھینکتے زیادہ ہے۔ آم کھائیں گے دو چک مارے یوں کر کے پھینک دیا، تو جہاں ایک آم سے سیری ہو جاتی ہے، وہاں تین آم، دو آم، چار آم، یہ پیسے والے جو نا اب قیامت کے لیے حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار تو رکھنا پڑے گا نا، خالی خالی تھوڑا چوس کے پھینک دیں گے، گٹھلی نہیں چوستے، کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے نیک بندے، کیا گٹھلی، کیا چھلکا، اس میں اللہ نے غذا رکھی ہے نا۔ تو میری جو موٹی عقل میں آتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنا چوستا ہوں اتنا چوستا ہوں کہ اب یعنی اس سے مٹھاس کم سے کم رہ جائے. ادھر نظر ادھر سے, ادھر نظر آیا ادھر سے, یا پھر میں گٹھلی اٹھاتا نہیں. اٹھاتا ہوں تو پھر منزل تک پہنچانے کی میری ہرس ہوتی ہے. یہی حال ہڈیوں کا, ہڈی میں بوٹی چھوڑ دوں ہڈی اٹھانی نہیں ہے, صاف کرنی ہے تو اٹھانی ہے. یہ میں آپ کو حکمت عملی کی بات اور نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے, اب یعنی آم پر گودا لگا ہوا ہے, یہ کھایا جا رہا ہے, یار اس کو پھینک دو گے تو پھر فضول خرچی کی ایسی تعریف آپ مجھے بھیج دو کہ جس کے بارے سے قرآن کریم میں کہا گیا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, کہ اور فضول نہ اڑا. فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو اب یہ کہ بعض فضول ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکروہ تنزیہ کے حکم میں آتے ہیں, جن میں مال کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہ جو آپ نے برابر اس حق کو دیکھا, آم میں گودا نظر آ رہا ہے, پیسے دیے آپ نے, اس کو آپ پھینک رہے ہیں. تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ ایسی فضول خرچی, ایسا فضول مطلب کہ جس میں مال کا نقصان ہوتا ہو, نہیں ایسا ضائع کرنا جس میں مال کا نقصان ہو رہا ہو, یہ حرام ہے اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. تو کیا یہ ہڈیاں, کیا بوٹیاں, کیا یہ آم کی گٹھلیاں, کیا روٹیاں, کیا چاول, کیا بریانیاں, یہ کھاتے ہوئے سب احتیاط کرنی ہے. آپ کا مال ہے تو یہ آپ کا مال نہیں ہے, بھائی بھائی کا حساب ہے, رب نے دیا ہے, ہر طرح سے آپ اس کے مالک نہیں ہیں کہ آپ جو چاہے کریں اس کو اٹھا کے پھاڑ کے نوٹ کو پھینک دیں گے تو گناہ گار ہیں. اے میرا ہے, اے تیرا گائے کا ہے, حقیقی مالک تو رب ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے. تو اللہ پاک نے ہمیں برتنے کے لیے, استعمال کے لیے دیا ہے اور اصول بھی دیے ہیں کہ یوں یوں کرو گے تو جائز, مزید یوں یوں کرو گے تو ثواب بھی, اور اگر یوں یوں کرو گے تو گناہ گار. یہ سارے اصول میرے اور آپ کے عمل کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا اور انہیں کھول کر ہمیں ہمارے علماء کرام نے سمجھایا, تو یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ زندگی گزشتنی اور گزاشتنی ہے, یعنی یہ گزرنے والی ہے اور گزر رہی ہے, گزرنے والی ہے, اور اس سب کا ایک ایک سانس کا حساب ہے. ہم اپنے مالک نہیں ہیں ہر چیز کے, اللہ مالک ہے اور مالک کی مرضی سے ہی کام ہوتا ہے. آپ نے کرائے کا مکان لیا تو صرف اسی جگہ کیل ٹھوک سکتے ہیں, اسی جگہ کچھ کر سکتے ہیں جو عرف و عادت میں ہو, رواج ہو جس کا, اور مکان مالک جس میں کچھ بولتا نہیں ہے. یا وہ کر سکتے ہیں جو اصل مکان مالک سے کچھ ایکسٹرا کرنا تو اجازت لینی پڑے گی کہ تھوڑا گڑھا کھودنا ہے یا کھدائی کر کے اس میں تھوڑا ایکسٹینشن کرنا ہے, تو بغیر اجازت کے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. جبکہ اس کو عرف سے ہٹ کر, معمول سے ہٹ کر کیا, مکان مالک نے نہیں دیکھا لیکن مکان مالک کا مالک دیکھ رہا ہے, اس سے ڈرنا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ کرائے کا مکان ہے, ہمارے مکان میں مکان مالک بغیر اجازت کے ہمارے مکان میں آ نہیں سکتا جو ہم کو کرائے پر دے چکا. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, وہ نہیں آ سکتا, یہ شرعی مسئلہ ہے. لیکن اس کے مکان میں ہم اس کی مرضی کے بغیر ایسا تصرف, ایسا اختیار استعمال نہیں کر سکتے جو معمول روٹین سے ہٹ کر ہو. تو یہ سارے اصول بنے ہوئے ہیں, اور اللہ پاک تو خیر کسی کا ہے ہی نہیں, مطلب ہے کہ اس طرح کے اس پر تو کچھ لازم ہی نہیں ہے, نہ وہ کسی کی اطاعت کرے گا, نہ وہ کسی کا محتاج ہے. میں دنیاوی مثال آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دی ہے. تو جو بھی مال ملا, جو بھی اختیار ملا, جو طاقت ملی, صحت ملی, پھل ملے, اناج ملا, یہ سب کے سب دانہ دانہ اور قطرہ قطرہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہم پابند ہیں, ہم باؤنڈ ہیں. اپنی گھر کی نہیں چلا سکیں گے جو شریعت سے ٹکراتی ہو, دیٹس آل. یہ میری مختصر سی باتیں, یہ سمجھو کہ 100 کتابوں کا نچوڑ اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے, یہ آپ کو بہت کام دیں گی. ان اصولوں کو یاد کرتے اپنے ذہن میں, میری عمر آپ کے سامنے ہے, یہ مطالعے کر کے علماء کی جوتیاں سیدھی کر کر کے اب میں آپ کو یہ کم الفاظ میں الحمدللہ یہ اصول بتانے کی کوششیں کر رہا ہوں. تو اس کو نظر انداز نہ کیا کریں, اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, اپنے اس کو ٹیپ کر لیں. میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو یہ اصول کام آئیں گے, انشاءاللہ، یہ عوام خواص سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گے، کہ ظاہر عالم بھی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کو تجربہ ہوتا ہے، ایک دم سے سارا علم اور آخری سانس تک سارا علم اس کو آ جائے یہ پوسیبل نہیں ہے. حل میم مسجد کا بورڈ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو علم کے اندر، علم دین کے اندر، فتویٰ نویسی کے اندر، فقہ کے اندر، دیگر اصولوں کے اندر سب میں ڈیپتھ ہوتا ہے، گہرائیاں ہوتی ہیں. جس کو اللہ علم و عقل سے نوازتا ہے وہ اس کی گہرائی میں زیادہ سے زیادہ پہنچتا ہے، جتنا رب چاہتا ہے، جہاں تک رب چاہتا ہے. ورنہ بظاہر مسائل اس کو قیاس سے حل کرنا سمجھ میں آتا ہوتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا مفتی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا، رب چاہتا ہے تو ہی پہنچتا ہے. یہ ہم سب اللہ پاک کے بندے ہیں اور اس کے عاجز بندے ہیں، اپنی کچھ بھی نہیں چلتی، سب چاہیں کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب چاہے. اب گرمی دانوں کا میرا جواب تو بڑا طول پکڑ گیا، لیکن باتیں کام کی آپ کے انشاءاللہ الکریم. اب گرمی دانوں میں کیا کیا فائدہ کرتا ہے گرمی دانے کے مریض، اس وقت شاید مجھے سینکڑوں ہزاروں سن رہے ہوں تو تعجب نہیں ہے. تو گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے آم کھانے کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ مفید رہے گا. خالص عرق گلاب کے 4 یا 5 چمچ پی لیے جائیں، خالص خالص ملنا مشکل ہے، لیکن مشہور کمپنیاں ہوتی ہیں بعض وقت ان کے خالص مل سکتا ہوگا. لیکن جو بھی علاج کرنا ہے اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا ہے. گلاب کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، میں نہیں پی سکتا یہ بھی بتا دوں، گلا پکڑ لے گا. مجھے جو ایسے تجربات ہیں بعض، لیکن یہ ایک علاج ہے جو طبیب کے علاج سے اپنی طبیعت کے مطابق بندہ کر سکتا ہے تو کرے. کچی لسی یعنی دودھ کم پانی زیادہ، زیادہ پانی میں تھوڑا دودھ ڈال دیں گے نا تو وائٹ وائٹ بن جائے گا لکوڈ، یہ کچی لسی کہلاتا ہے. تو کچی لسی یعنی دودھ کم پانی زیادہ مقدار میں شامل کر کے پینا بہت مفید ہے. اچھا ایک کہوہ بھی اس کا بنتا ہے گرمی دانوں کا، پودینے اور چھوٹی الائچی کا کہوہ، 3 دانے چھوٹی الائچی، 10 پتے پودینے، 10 پتے پودینہ 2 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیجئے. جب 1 کپ رہ جائے ابل کر جل کر، 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم گرمی دانوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ پیٹ کا نظام بھی بہتر رہے گا، آپ کا معدہ بھی ہاضمہ بھی درست ہوگا انشاءاللہ. 11 دانے یہ عناب، یہ پنساریوں کے پاس مل سکتا ہے، عناب عین سے پنساری، یہ دیسی دوائیں بیچنے والے ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور نہیں، دیسی دوائیں جو بیچتے ہیں اس کو پنساری بولتے ہیں، عطار بھی بولتے ہیں. میرا تو اگر تخلص ہے عطار، میں ویسے ٹیکنیکلی عطار نہیں ہوں، دیسی دواؤں والا نہیں ہوں. تو عناب 11 دانے بڑوں کے لیے، 5 سے 7 دانے بچوں کے لیے. رات کو 1 یا 1/2 گلاس پانی میں یہ عناب کے دانے بھگو دیجئے، صبح خالی پیٹ اس پانی کو چھان کر پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ علاج گرمی دانوں کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے. اور عناب کی پہچان بھی سن لیجئے، یہ بیر کی طرح ایک پھل ہے اور ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے. چلو یہ تھوڑا آسان بھی رہے گا. اب کڑوا علاج بھی کرنا چاہیں تو کر دیں، کڑوا علاج میں نے بہت کیا ہے اور بہت فائدہ پایا اس کا. پنیر بوٹی، یہ پہلے بھی اس کا میں نے عرض کیا ہے، تقریباً 10 دانے رات کو 1 یا 1/2 گلاس پانی میں بھگو دیجئے، صبح چھان کر اس کا پانی پی لیجئے. انشاءاللہ الکریم یہ علاج شوگر کے مریض کے لیے بھی مفید ہے اور گرمی دانوں کے لیے بھی. آپ جس کو دانے یا خارشیں نکلتی ہیں نا، آپ اس کو لمبا ٹائم پئیں، میں نے پیا ہے الحمدللہ، نفع اٹھایا. آپ اس کو پیئے، پیتے رہیں، مگر کوئی دوا بھی وہ کنٹینیو نہیں کرنی چاہیے. 15 دن پیا تو 5 دن نگا کر دیا، 10 دن پیا تو 4 دن چھوڑ دیا، اس طرح ناغے کر کے آپ اس کو پیتے رہیں. اللہ نے چاہ تو اگر آپ کو پرانی خارش ہوگی نا، جس نے زندگی آپ کی تلخ کر رکھی ہوگی، آپ پی کے دیکھیں اس کو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہے تھوڑا ذائقہ تو ہے اس کا، لیکن خارش سے کم تکلیف ہے پینے میں، 1 منٹ 2 منٹ لگے گا، آپ پی لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس. یہ میں مبالغہ کرتا ہوں ترغیب دلانے کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے, آپ کے نفع کی مجھے عرص ہے. آپ یہ خواہشیں کرتے ہو گے تو مدنی قافلوں میں سفر کیسے کرو گے, دل لگا کے نمازیں کیسے پڑھو گے؟ تو یوں میرا تو نفع تو ہے نا, مسجدیں تو مجھے بھرنی ہے نا. اچھا آپ کو بھی بھرنی ہے تو ہم مل جل کے بھرتے ہیں, تو خارش کا علاج کریں, گرمی دانوں کا علاج کریں انشاءاللہ. اس طرح کریلا بھی بہت بہت پیاری چیز ہے. کریلا بچے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, اور بڑے بھی ٹھاؤ کے بنتے نہیں کھاتے. یہ اللہ کی نعمت ہے, کھاؤ, مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی صحت کو, آپ کو آئے یا نہ آئے, صحت کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. کریلا بہت بڑی نعمت ہے, شوگر کا دشمن ہے یہ. اور اس کا مزاج جو ہے طبی مزاج گرم خشک بتایا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر ان چیزوں کو نہیں مانتا, گرم خشک اور سرد خشک. یہ حکیم صاحبان جو یونانی حکیم ہوتے ہیں, اس طرح کے ہربل یا اس طرح کے لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں. تو یہ کریلا جو ہے اس کے فوائد میں سے یہ کہ یہ خون کو صاف کرتا ہے. مصفی خون اس کو بولتے ہیں, سواد سے مصفی خون. جلدی امراض جیسے کہ یہ آج کل پھوڑے پنسیاں اور گرمی دانوں کا دور دورہ اور خارش, تو مصفی خون ہے, خون صاف کرتا ہے. اور اسکن کی جو بیماری ہیں پھوڑے پنسیاں خارش وغیرہ, ان میں فائدہ کرتا ہے. اور بلغمی مزاج والوں خاص طور پر مفید. شوگر, ملیریا, پیٹ کے کیڑوں, ہیضے کے مرض, فٹی لیور تو تقریباً کو ہوتا ہے, کھا کے بیٹھ جاتے ہیں, جو پیدل نہیں چلتے, پانی کم پیتے ہیں, اپنا فٹی لیور مشورہ ہے چیک کروا لیں. جگر پر چربی چڑھتی ہے, یہ چربی گھسیٹ 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 کر قبر کی طرف بڑھتی رہے گی. فیٹی لیور, یعنی لیور کی کلیجی کی چربی. یہ میں احتیاطاً 99 کو نہیں بولتا, یعنی 99 نہ صحیح لیکن ایک تعداد ہے جن کو ہوتی ہے. میرا بھی بیٹھنے کا کام ہے, مجھے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن الحمدللہ کریلے کا جوس بہت پیا میں نے. اور بہرحال اب میرے جو رپورٹ کرواتا ہوں, اب الحمدللہ میں نے نوٹ کیا ہے فیٹی لیور رپورٹ میں آتا نہیں ہے, الحمدللہ. چلنا ہے پانی میں الحمدللہ اچھی مقدار میں پینے کی کوشش کرتا ہوں, کھا کر فوراً بیٹھنا نہیں ہوتا اس میں. لیکن اب ہر آدمی عام روڈوں پہ چل نہیں پھر سکتا, میرے سے مجبور ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو کیا مجبوری ہے, روز کا پون گھنٹہ چلیں آپ, انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں بھاگ جائیں گی. میری مسجد بھرو تحریک میں پھر آپ کا ولنٹیرلی جو کام ہے مجھے مفید ہوگا. مجھے مسجدیں بھرنی ہے, آپ کو بھی تو بھرنی ہے نا, ہم سب کو بھرنی ہے. تو مسجد بھریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کاموں کی دھوم دھام مچائیں گے, تو تندرست ہوں گے تو کریں گے نا. ہنکارے بھرتے رہیں گے بڈھوں کی طرح تو کہاں سے کریں گے. اچھا تو فیٹی لیور, بھوک کی کمی, یہ کریلے کے فوائد بتا رہا ہوں. کریلے کے اس طرح جوس کے بھی فوائد ہیں, تو یہ جوس پیتے ہیں. میں تو جوس کریلا کھاتا بھی ہوں, سالن بھی کھاتا ہوں اور شوق سے کھاتا ہوں الحمدللہ. تو الحمدللہ فیٹی لیور, بھوک کی کمی, فالج, جوڑوں کے درد, یہ گھٹنوں کے اور نہیں درد ہوتے جوڑوں کے, جوائن پین, تو پتے کی پتھری, آنتوں, معدے کی کمزوری میں بھی یہ کریلا مفید ہے. البتہ جو گرم مزاج والے ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسکول میں, مدرسے میں اگر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تنگ کریں, پریشان کریں, بدتمیزی وغیرہ اگر کر رہے ہوں, تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟
حکمت عملی سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے, اگلے کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھانا چاہیے. ایک مجھے قصہ یاد آیا, میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا, اپنی یادداشت سے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح اصلاح کی صورت ایسی بھی ہوتی ہے. ایک دعوت میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر کو ایک نوجوان نے سلام کیا اور بڑے احترام سے اس سے ملاقات کی, تو اور تعارف کرا کہ میں سر آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور فلاں فلاں, اور اب میں بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں, اور میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک بار کلاس میں کسی کی گھڑی چرا لی اور اپنے جیب میں سرکا لی, उसने आपको शिकायत की कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, और उसको भी पता नहीं था कि चोर कौन। तो आपने सबको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और सबको ऑर्डर किया कि आंखें बंद कर लो। तो हम सब ने आंखें बंद कर ली, दीवार की तरफ खड़े हो गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि मरे घड़ी तो जेब में मेरे। आपने आंखें बंद करके जेब की तलाशी शुरू की, मेरी जेब को पकड़ दिया आपने, हाथ डाल के घड़ी निकाल ली, किसी ने देखा तो था नहीं। फिर ये कह आपने ऐलान किया क्लास में, हाँ भाई घड़ी किसकी है, मिल गई है मुझे। तो जिसने कहा था उसने ये घड़ी ले ली, और किसी को कानो कान पता नहीं चला कि घड़ी जो है ये किसके जेब से निकली। ना आपने किसी को बताया कि घड़ी किसके जेब से निकली। बोला सर वो आपका नालायक शागिर्द में हूँ जिसने चुराई थी। आपके इस अखलाक से और इस ला के तरीके से मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। मैंने भी यही लाइन दी है, मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ कि आप आइडियल उस्ताद हैं, कि आप मेरा पर्दा रखा था, मेरी इसलाह भी हो गई थी उसमें कि चोरी नहीं करनी। अगर मेरी जेब से निकलता और आप मुझे दो हाथ रख देते तो मेरी कितनी तजलील होती, मैं कैसा बेइज्जत होकर तालीम छोड़ के भाग जाता। तो ये भी एक तरीका है इसलाह का। ये फर्जी वाक्या होगा लेकिन है समझने का कि जितना हो सके बंदे को, मतलब अगर इसलाह करनी भी हो ना तो उसकी पर्दा पोशी की जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार अदाएँ इस तरह की हैं कि जब कोई किसी को समझाना होता तो खुतबा शरीफ के मिंबर पर, मिंबर शरीफ पर आप तशरीफ़ फरमा होते और इस तरह फरमाते हैं कि उन लोगों का क्या हाल है जो यूं करते हैं, उन लोगों का क्या हाल है जो यूं कहते हैं। इस तरह अगला जो है वो समझ लेता है कि ये मुझे समझाया जा रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इसको समझाया जा रहा है। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली। लेकिन हमारा मसला कुछ और है यार, अगर किसी का ऐब पता चल गया ना तो उसको नानी याद करवा देते हैं और उसके साथ पुछते खंगाल डालते हैं, ये। फिर वो जो नफ़रतों की दीवार कायम होती है और इस्लाह के बजाय जो ज़िद पैदा होती होगी ना वो भी तबाहकुन हलाकत इसको बोलते हैं, वो जाके हलाकत में पड़ जाता होगा। तो हमें मतलब तो ये क्लास में उस्ताद भी अगर इस तरह की बातें कोशिश फरमाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुआशरे को अच्छे लोग मिलेंगे, वरना वो सही बात है कि चोर के घंटी चोर मुआशरे को मिल रहे हैं। उस्ताद एक चमाट मारता है ना तो वो शागिर्द बाहर निकल कर किसी को ठोसा रख देता है या टीम बनाकर उस्ताद की ठुकाई करता है। ये वाक्यात आपने भी सुने होंगे, चाहे वो दुनियावी उस्ताद हो, चाहे दीनी उस्ताद हो, चाहे कोई फ़न सिखाने वाला उस्ताद हो। फ़नून भी सिखाते हैं ना उस्ताद, फिजिकली फ़नून भी सिखाते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी सिखाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सब के अखलाक अच्छे होंगे, किरदार सुथरा होगा तो इंशाअल्लाह मुआशरे में खुश अखलाकी का दौर दौरा होगा और अमन, भाईचारा, हमदर्दी की फ़ज़ाएँ कायम होंगी। वरना जो हो रहा है इस पर मेरी ये दो बातें क्या असर करेंगी यार, किसको मैं समझा सकूँगा। जो सुनते हैं वो भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। अब ज़िंदगी भर जिसने मारा मारी की है और गाला गालम गलोच की है और लोगों की इज्जतें उछाली है और इसको समझ ही नहीं आती कि किसको किस तरह समझाना है, हिकमत वाली जानता ही नहीं है, अब वो क्या मतलब मेरी बातों का असर क्या लेगा। बेचारा सुनेगा तो समझ में आएगा कि होना ही चाहिए, नहीं भूल जाएगा, निकलेगा वही जब फिरकड़ी घूमेगी, गुस्सा चढ़ेगा तो वो फिर आपको पता है कि न माँ को छोड़ते हैं न बहन को छोड़ते हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, जैसे इनकी माँ बहनें हैं ही नहीं। हम किसी के घर में बुरा भला बोलेंगे माँ बहनों को तो अपनी माँ बहनों को याद करें यार, कि मेरी माँ को बहन को बोले तो यार मुझे कितना दिल दुख है मेरा, तो यार उसकी भी माँ बहन है। और फिर हमें शरीयत ने इजाज़त भी नहीं दी ना इसकी। मैं अपने तौर पर गौर कर रहा था, मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेजी से नेमत की लहस कर रहा हूँ। मैं झूठ बोलने से बहुत मुझे नफरत और गाली देने से मुझे कभी ज़िंदगी में याद नहीं है। बचपन में खेला हूँ मैं बच्चों के साथ, गंदे गंदे बच्चे तो होते हैं पता है आपको, हर तरह के होते हैं। मुझे मैं याद करता रहा कि मैंने क्या कभी किसी को माँ बहन की गाली दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक याद नहीं आया कि मैंने किसी की माँ बहन को कभी गाली दी। सुनी बहुत है, मुझे याद नहीं पड़ता कभी मैंने किसी, नहीं जिस तरह आप بولتے تیری کر کے، میں نے کبھی کسی کو گالی الحمدللہ میری سیرت میں میں نے نہیں پائی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. انشاءاللہ آپ اس سجدے شکر کرنا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو. اللہ ہم سب کو بچائے کہ زبان ہماری گندی نہ ہو، اچھی ہو. میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ بچوں کو کوشش کریں تو کے بجائے آپ جناب بولیں. آپ جناب سے بات کریں گے بیٹا رکھ دیجئے یہ اٹھا لیجئے، تو وہ یہی بولے گا. اگر آپ بولے رکھ دے اٹھا دے تو وہی رکھ دے اٹھا دے آپ کو بولے گا، اور معاشرے میں یہ وہی کام کرے گا. تو نکل بھی جاتا ہے تو تکار یہ نہیں ہے، لیکن کوشش میری بھی کوشش ہوتی ہے، کبھی نکل بھی جاتا ہے تو کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں کہ جتنا ہم اچھا بولیں گے ہمارے بچے اچھا بولیں گے. ہم جتنا رف بولیں گے اتنا ہی رف بولیں گے. گھروں میں رفنیس کا ماحول ہے، جارحانہ انداز ہے، تو یہ بچے وہی سیکھ رہے ہیں. اب جوان ہو کر کو سمجھاؤ، یہ ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہوں گے، تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، یوں آتی ہے سمجھ میں کہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ایسا. کیونکہ اب جس کا مطلب ہے 999 بار بچے کو تو تکار کیا ہے اور جھاڑا ہے، اب میری ایک بات سے اس کو ہاتھ جوڑ کے بیٹا یوں نہیں، بیٹا رکھ دیجئے، اب بیٹا یوں یہ مت کیجئے، یہ کہاں سے اس کی زبان پہ چڑھے گا؟ شرم آئیے نا، اور زبان میں نکلے گا بھی نہیں. لیکن السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے، تکمیل اللہ کی طرف سے، اپنی نیت صاحب منزل آسان، جو ہونا تھا ہو گیا، جب جاگے ہوا سویرا آج سے شروع کر دیجئے. اپنے بچے کو آپ جناب سے بات کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ بچوں کا سکھ دیکھیں گے، آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، آپ کا بچہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں آپ سے اور لوگوں سے کرے گا، جبکہ آپ، آپ کے بچوں کی امی اور گھر کے ہر فرد جو میں عرض کروں اس پر عمل کریں گے. اگر آپ اکیلے کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ تو ہوگا، گھر والے شاید نہیں کریں گے، ذہن نہیں ہوتا مطلب کہ یار اس بچے کو سر پہ چڑھ جائے گا. اب سر پہ یار چڑھنے دو نا یار، یہ ویسے بھی تو آپ سوچتے ہیں پیٹ پہ تو چڑھ ہی جاتا ہے، پھدکتا نا پیٹ پر، تو سر پہ چڑھنے دو، محاورہ ہے سر پہ چڑھنا، سمجھے؟ تو کوئی بات نہیں یار، ہر صورت میں تھوڑی سر پہ چڑھے گا، آنکھ بھی تو دکھانی چاہیے نا اس کو. ادب سکھانے کے لیے آنکھ دکھانے میں ضرورت ناٹ ڈپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت یہ ہو کہ اس کو ادب سکھا رہے ہیں، واقعی اس کی غلطی ہو کہ اب یہ ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر مانے گا نہیں تو اس کو ڈانٹ بھی دیا جائے، یہ نہیں، یہ خالی یوں یوں نہیں. شدید مار مارنا نہ شاگرد کو جائز ہوتا ہے، نہ بچے کو جائز ہوتا ہے، نہ بیوی کو جائز ہوتا ہے. شدید مار جس میں جیسے مثلاً شدید میں نشان پڑ گیا، خراش آ گیا، لال کر دیا مار کے آپ نے، نہیں نہیں نہیں، کبھی کیا ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور بندے کا حق تلف ہوا اس میں اسے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور چھوٹا نابالغ بچہ تو معاف بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس سے معافی مانگے تو اس کی عادت پڑے، اور بڑا ہو اللہ کرے وہ آپ کو معاف کر دے. آپ بھی اپنے سب بڑوں کو معاف کر دیں، جتنے آپ کو بھی ہو سکتا ہے ماریں کھائی ہوں گی، میں بھی آپ کو سب کو گواہ کر کے، میں نے تو خیر ماریں کم ہی کھائی ہیں الحمدللہ، بہت کم. مجھے تو صحیح بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مجھے کس، میری ماں نے مجھے ڈھیب ڈالا ہو، مجھے یاد نہیں آ رہا. تو الحمدللہ، تو یہ کہ باپ کو تو میں نے پایا ہی نہیں ہے، ڈیڑھ دو سال کا تھا وفات پا گئے تھے. بڑے بھائی مرحوم میرے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، امی ابو سب کو غریق رحمت کرے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے بھائی نے بھی مجھے ٹھوکا ہو کبھی، یاد نہیں ہے مجھے الحمدللہ، سمجھے؟ میں لڑنے لڑانے میں مارنے پیٹنے میں بچپن سے ہی، اب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے میں کمزور رہا ہوں. لڑتے تھے نا بچوں میں، میں پہنچتا نہیں تھا، مجھے مارے کھانی پڑتی تھی، یہ اب مجھے اس کا پلس نظر آ رہا ہے. حالانکہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تو یعنی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بچہ مار کھا کے آتا ہے نا تو اس کو مارتے ہیں، تو مار کھا کے آیا تو انہیں چوڑیاں پہن لی تھی، خاندان کی ناک توڑ دیا منہ اس کا، بیٹھے ہیں نا ہم، یہ بدماشیاں سکھاتے ہیں. یہ صحیح بولتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں ایسے بے وقوف لوگ، ہاں دیکھے. اب بھلے مر پیٹ گئے وہ، اب جو اللہ پاک ان کو معافی، اللہ کرے توبہ کر چکے ہوں، میں نے دیکھا ہے. یا بچوں نے کہا کہ ہم کو یار گھر میں مار پڑتی ہے، ہم مارتے نہیں ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ تو نے مارا کیوں نہیں اس کو، مارا کیا گیا، ایک آدھ اور ہم کو پڑتی ہے کہ جا اس کو ٹھوک دے، کمزور ہے، چوڑیاں پہنی ہے، ادھر دب کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے، کمزور کو سب دبا دیتے ہیں وغیرہ. تو الحمدللہ کمزور بن کر، مارے کھا کر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور اللہ نے اگر میں کہوں تو مجھے طاقت عطا کر دی ہے آپ کے سامنے، اس کی رحمت ہے، کرم ہے، اور وہ طاقت عطا کی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں میری محبت اللہ پاک نے ڈالی ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس لیے کمزور بن کے رہو گے, ظلم کسی پر نہیں کرو گے. مظلوم قیامت کے دن پاس ہے, ظالم پاس نہیں ہے. ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے, مظلوم کی قیامت کے دن چاندی ہے. یہ محاورہ ہے نہ, مظلوم کی جیت ہے, ظالم کی ہار ہے. بظاہر آپ کے سامنے, بظاہر کی حقیقت میں کربلا میں کون ظالم کون مظلوم آپ کے سامنے. مظلوم ہے کربلا, شہید ہے کربلا. آج جو عزت ان کی ہے, یا یزید پلید اور ظلم کرنے والوں کی عزت ہے کیا؟ لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. کون اس طرح سواب کرتا ہے ان کو؟ کون ان کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے؟ امام حسین, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنا کام, امام حسین شہید کربلا. یہ کس کو میں کہہ رہا ہوں؟ مظلوم جو بظاہر جن پر ظلم ہی ہوا, حالانکہ یہ چاہتے تو بچ جاتے اس سے, لیکن ان کا بس صبر کرنا تھا. ان کو ان کے نانا جان نے ان کے لیے صبر کی دعا کی تھی, شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کی تھی ان سے. ان کے لیے پتا تھا شہید ہوں گے, حدیث ہے. لیکن امتحان تھا اللہ کی طرف سے, یہ اٹل فیصلہ تھا. اور بہادر امتحان کے میدان سے بھاگا نہیں کرتا, ڈٹ جاتا ہے. تو میرے امام علی مقام سینہ سپر ہو گئے. تیر سینے پہ کھایا, پیٹھ پہ نہیں کھایا. پیٹھ پہ کھانا مایوب ہوتا ہے. پیٹھ پہ کھانا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جان بچا کے بھاگ جائے, اور پیٹھ پہ کوئی تیر مار کے گرا دے, مار دے, گولی مار دے, یہ مایوب ہے. میرے امام نے سینے پر کھایا, الحمدللہ سجدے میں سر کٹایا. تو آج کتنی نیازیں ہو رہی ہیں, کتنے عیسالے ثواب ہو رہے ہیں, کتنے عیسالے ثواب کے لیے ان کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں, کتنی یاسین شریف ہمارے یہاں پڑھی گئی. ہم ہی کیا مطلب, زمانے سے ان کو عیسالے ثواب کیا جا رہا ہے. قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں, ان کے عیسالے ثواب کے لیے کھچڑے پکائے جا رہے ہیں, اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. کیوں؟ یہ مظلوم تھے, حق پر تھے, انہوں نے ظلم نہیں کیا. ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا, ظلم کا مقابلہ کیا ہے. ظلم کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں, پیٹھ نہیں دکھائی, سینہ سپر رہے, نانا جان کے دین کی حفاظت کی ہے. انہیں خود تو سجدے میں کیا گرے, گرتی امت کو اٹھا لیا ہے. اور نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر, دین کی خاطر راحت دنیا کو ٹھوکر مار دی, دنیا کے تاج و تخت کو ٹھکرا دیا, ساری دولت کو منہ نہیں لگایا. تو یہ امام, تو مظلوم کی عید ہے. آپ یہ نہیں سمجھو کہ کمزوری کا زمانہ نہیں ہے, دب کر رہنے کا زمانہ نہیں ہے, یہ شیطان کے مشورے ہیں. مجھے دیکھ لو, الحمدللہ دب کر جیا ہوں, اور آج اللہ کی رحمت سے کئی دبے کچلے یا ظالم الحمدللہ توبہ کر کے ظلم سے باز آ رہے نہیں. کئی ڈاکو ملیں گے جو مبلغ ہیں, کہ جیل کے قیدی جو قید سے چھوٹ کر آئے آج مبلغ بنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, کوئی کوئی جانتا ہوگا ان کو. کئی شرابی کبابی آج نشے عشق رسول میں سرشار آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے. کئی وہ, میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا, نوجوان یا 35-40 سال کا آدمی تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ رو پڑا تھا, مجھے کہا تھا دعوت اسلامی سے پہلے میں نے اندر سے نہیں دیکھا تھا کہ مسجد ہوتی کیسی ہے. یہ آج مجھے دعوت اسلامی نے مسجد میں کھڑا کر دیا, الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی ہے, اس کو ابھی مت چھوڑیے گا, اس کو مر کے بھی مت چھوڑیے گا. یہ محاورہ ہے, مر کے بھی نہیں چھوڑوں گا, الحمدللہ. اس نے ہم کو جینا سکھایا, سنتوں کی سوچ دی, عشق رسول کی سوچ دی ہمیں. انہیں کیا پتا تھا کل تک آوارہ پھر رہے تھے. آج ایک کھونٹے سے باندھا ہے. کون سے کھونٹے سے؟ مدینے کے کھونٹے سے باندھا ہے, الحمدللہ. عشق رسول کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کو چاشنی دعوت اسلامی نے چکھائی ہے, اور جامع عشق رسول بھر بھر کے پلایا ہے. اللہ آپ کی اور میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.